الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آج ہم اس مجلس کے اندر سورہ انعام کی آیات نمبر 114 سے لے کر کے 117 تک اس مجموعے کو پڑھنا شروع کریں گے. پچھلی جو مجلس کافی سارے گیپس کے ساتھ آخری ہوئی تھی تو اس کے اندر اس سے پہلے کی آیات کے معارف و مسائل ہم نے معارف القرآن سے پڑھ کے اور ڈسکس کر کے مکمل کیے تھے. آگے اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے, تفسیراً یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے. حالانکہ الفاظ کے اندر قل کا لفظ موجود ہے ہی نہیں, لیکن سیاق و سباق جو تفسیر سیاق و سباق کے ساتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس سے پھر یہ تفصیل کھلتی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محض لفظی ترجمہ کافی نہیں ہوتا, اگرچہ کہ قرآن مجید کی عربی سیکھنا اور اس کے الفاظ کے معانی سیکھنا یہ ڈیفینیٹلی ہر مسلمان کے لیے اہم ہے, اور قرآن مجید کا اتنا تو ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کے معانی سیکھیں, لیکن مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمائی, اور پھر صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین اور امت کے علماء اور مشائخ نے فرمائی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے, کیا میں تلاش کروں, کیا میں بناؤں اللہ کے غیر کو حکم, فیصلہ کرنے والا, جج کرنے والا, قانون مہیا کرنے والا, کیا میں اللہ کے کسی غیر کو, اللہ کے علاوہ کسی کو جج بنا لوں؟ حالانکہ حال یہ ہے, واو حالیہ, حال یہ ہے کہ والذی, وہ ہے جو, انزل الیکم الکتاب, جس نے کہ نازل کیا تمہارے اوپر الکتاب مفصلا, ایسی کتاب جو کہ واضح ہے, مفصل کتاب ہے, اس نے تمہارے اوپر وہ کتاب نازل کری اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو حکم بنا لوں, کسی اور سے جو ہے وہ گائیڈنس حاصل کرنا شروع کر دوں یا اپنے فیصلے کروانا شروع کر دوں, چاہے میرے انفرادی معاملات کے فیصلے ہوں, چاہے میرے گھریلو معاملات کے فیصلے ہوں, چاہے میرے معاشرے کے فیصلے ہوں, چاہے میرے ملک کے فیصلے ہوں, میں غیر سے فیصلے کروایا کروں اللہ کو چھوڑ کر کے. یہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے بس بنا دیا اور اس کے بعد ہمیں ہمارے حوالے کر دیا کہ اب تم جو چاہو کرو, گو فگر اٹ آؤٹ آن یور اون, اب تمہاری جو عقل میں سمجھ میں آئے ویسے تم کر لینا, ویسے تم فیصلے کر لینا, ویسے تم اپنے معاملات طے کر لینا. نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے صرف بنا کر کے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ہدایت جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم پر نازل بھی فرمائی, الکتاب نازل بھی فرمائی, جس کے اندر اپنے حکموں کو بھی ہمیں بتا دیا اور اپنے ایام کے بارے میں بھی بتا دیا, اپنے واقعات کے بارے میں بتا دیا, مقصد حیات بھی بتا دیا اور حیات کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی سب کچھ بتا دیا. اب اس کو چھوڑ کر کے تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری بلکہ ہماری کیا اللہ کے منکروں کی سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا کہ یہ سارا کا سارا جہان جو ہے وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے, یہ اتنا ڈیٹیلڈ سسٹم ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اور یہ ایسے کمپلیٹلی الائنڈ طریقے سے چل رہا ہے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے, کسی ایک بنانے والے کے بغیر یہ بن ہی نہیں سکتا, یہ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ تو آج کی ماڈرن سائنس جس کو کہا جاتا ہے اس نے پروف کر دیا. اس وجہ سے اب تو اللہ کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے, کوئی کرے گا تو انہی کے لوگ اس کو پتھر ماریں گے, انہی کے لوگ اس کو مجنون کہیں گے کہ تو سائنس کی نفی کر رہا ہے, تو ہماری نفی کر رہا ہے, سائنس کی نفی کر رہا ہے, تو ہم تو تمہیں دیوانہ سمجھیں گے. تم کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ خود بخود ہی بن گیا. تو اس وجہ سے ماڈرن ایتھیزم, جو ایتھیزم نے پلٹا کھایا ہے, اپنا پینترا تبدیل کیا ہے, اب یہ ماڈرن ایتھیزم جو ہے وہ اللہ کو ڈینائی نہیں کرتا, یہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا جیسے اس کھوتے دا پتر ڈارون نے کیا تھا. اور کیا لفظ استعمال کریں اس کے لیے, ڈارون نے کیا تھا کہ جی یہ نیچرل سلیکشن ہے اور یہ خود بخود جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے, پہلے بندر تھے, بندر سے جو ہے وہ دم ختم ہو گئی اور یہ انسان بن گئے, یہ سب کچھ obsolete, too old, ختم ہو گیا وہ ایتھیزم. اب اللہ کا انکار یہ کر نہیں سکتے, مجبوری ہے ان کی. اب کس چیز کا انکار کرتے ہیں, اب یہ وہی لوٹ کر کے بدھو گھر کو آئے, لوٹ کے بدھو گھر کو آئے, یعنی اب انکاری پھر واپس پلٹ کر کے وہیں پہ آئی جو پہلے تھی. وہ کیا تھی, رسول کا انکار کرو. اللہ کا انکار پہلے بھی نہیں کرتے تھے, اللہ کا انکار آج بھی نہیں کرتے ہیں. وہ بیچ میں کھوتے آئے تھے کچھ, انہوں نے بالکل ہی لٹیا ڈوب گئی تھی ہماری, بالکل ہی عقل سے جو ہے وہ ہم پیدل ہو چکے تھے, تو ایسے جو ہے نا وہ انسانوں کو بیوقوف بنائے کہ نہیں خود بخود ہو گیا سب کچھ. تو ان کا زمانہ گزر گیا, اب کیا کس چیز کا انکار کرتے ہیں, اب رسول کا ہی انکار کرتے ہیں. کیسے انکار کرتے ہیں, رسول کی شخصیت کا نہ انکار کریں بے شک, لیکن رسول کی طرف سے ملنے والی گائیڈنس کا انکار کرتے ہیں, رسول کی طرف سے ملنے والی کتاب اور اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں, اس کے بتائے ہوئے واقعات کا انکار کرتے ہیں کہ جس کو کس کو ثواب ملا اور کس کو عذاب ملا, اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہی انکار جو ہے وہ 1400 سال پہلے بھی کرتے تھے, یہی انکار جو ہے وہ یہود بھی کرتے ہیں, یہی انکار جو ہے وہ نصارہ بھی کرتے ہیں, اور یہی انکار آج کا ان کے تعلیمی نظام سے پڑھ کر کے بننے والا مسلمان بھی یہی انکار کرتا ہے. کس کا انکار کرتا ہے, احکامات کا انکار کرتا ہے, اللہ کے دین کے احکامات. اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اس حکم کو پورا کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا, اور اگر پورا نہیں کرو گے تو تم بخشے نہیں جاؤ گے بلکہ تمہیں عذاب ملے گا, اس کا انکار کرتا ہے. اور اسی کا انکار ابو جہل بھی کرتا تھا, اسی کا انکار ابو لہب بھی کرتا تھا, اللہ کے گھر کا تو انکار نہیں کرتا تھا, وغیرہ وغیرہ. آپ 10 دفعہ یہ باتیں سن چکے ہیں, انشاءاللہ اور بھی سنیں گے. تو وہی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر گئے میں کسی اور کو حکم بنا لوں, حالانکہ اس نے ساری کی ساری گائیڈنس جو ہے وہ نازل کری ہوئی ہے. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے الکتاب دی. اب یہاں پر کون سی والی کتاب مراد ہے, یہاں پر تورات اور انجیل مراد ہیں, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کہ ہم نے کتاب دی, اہل کتاب یہود و نصارہ. یعلمون, وہ جانتے ہیں اس بات کو, انہ منزل من ربک بالحق, کہ یہ قرآن جو کہ پچھلی آیت میں الکتاب سے مراد القرآن تھا, تو وہ جو قرآن ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور بالکل پکی سچی ٹھکی بات ہے. یہود و نصارہ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم, ہر تھوڑے دن کے بعد نا ان کی موت کی خبر چلا دیتے ہیں,
سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کیا بہترین کام کیا ہمارے لیے. تو سیرت النبی کے ان کے پھر سے سننے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. لانگ ڈرائیو تھی، اور لانگ ڈرائیو بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اچھی باتیں سن سکتے ہیں. تو اس وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بے شک آپ تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ ذکر اذکار بھی کرتے رہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اچھی چیز جو ہے وہ اپنے مشائخ کی سنتے رہنا چاہیے. تو حضرت مکی حجازی رحمت برکاتہم کہ سیرت النبی کے واقعات میں حضرت نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اس کے کئی سالوں کے بعد، کم از کم 9 سال کے بعد، کیونکہ 3 سال پھر مزید مکی زندگی کے ہوئے اور پھر 6 سال مدنی زندگی کے، ہجرت کے 6 سال، تو 6ٹے سال میں پھر نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے، بادشاہوں کو خطوط. اللہ کے نبی نے جن کے اوپر جبرائیل پہلے دن نازل ہو گئے تھے، آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سب ان کے اوپر کھل چکی تھی، انہوں نے مزید کتنے سال انتظار کیا؟ 13 سال پلس 6 سال، ٹھیک ہے، تو 19 ایئرز انہوں نے انتظار کیا. پھر جو ہے وہ بادشاہوں کو اپروچ کیا. تو اس وقت جو خطوط لکھے، تو جو ہرقل کو جو خط لکھا تھا، تو اس نے پھر اپنے دربار کے اندر پادریوں کو بلایا، عیسائی رہنماؤں کو بلایا، اور مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے ایک قافلے کو بلایا جس کے سردار جو ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان لوگوں سے پھر بات چیت کرنی شروع کری. تو جو سوال پوچھتا اس کا جواب جو ملتا، اس جواب کے اوپر کہتا کہ ہاں واقعی وہ اللہ کے نبی ہی ایسا کام کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہی ایسا کام کر سکتے ہیں. اب ابو سفیان جو ہے وہ پریشان کہ میں پھر اب جو ہے نا وہ کیسے اس کو قائل کروں کہ نہیں نہیں وہ واقعی اللہ کے نبی نہیں ہے، اتنا ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. تو اب اس کو ایک نئی سوجی کہ اس نے کہا کہ سوچے ذرا، یہ بھی کوئی بات ہے جو اس نے کری نبی علیہ السلام کی طرف ریفر کرتے ہوئے، یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے کہ راتوں رات کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لایا گیا اور وہاں پہ آ کر کے یہ سارا کام ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور بیت المقدس کے اندر آ کر کے جو ہے نا وہ انہوں نے آ کر کے سارے انبیاء کی امامت کروائی. بتاؤ ذرا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کوئی اللہ کا نبی جیسا سنجیدہ انسان ایسے باتیں کر سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہرقل نے اپنے پادریوں سے کے سامنے یہ بات رکھی، تو ایک نے جواب دیا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس زمانے کا یہ بات کر رہے ہیں نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیت المقدس آئے تھے تو میں وہاں پر موجود تھا، اور اس دن جو ہے وہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے، مسجد اقصی ہے، اس کے دروازے مجھ سے بند ہی نہیں ہو پا رہے تھے. بہرحال اس طرح کے اور بھی بہت سارے شواہد ملے. تو ہرقل نے اپنے پادریوں سے کہا کہ لاؤ بھائی وہ جو ہمارے خزانے کے اندر جو اصل تورات پڑی ہوئی ہے نا اور اصل انجیل پڑی ہوئی ہے، وہ لے کر کے آؤ، میں اس میں دیکھوں گا کہ ان نبی کا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی کیا نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 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 بادشاہ سلامت، یہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم اس کتاب کو کھول لیں گے نا تو آفت آ جائے گی، آپ کی حکومت چلی جائے گی اور فلانا ہو جائے گا اور ڈھمکانا ہو جائے گا، اس کتاب کو آپ رہنے دیجئے، اس کتاب کو مت کھلوائیے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ مزید ایک اور دلیل کہ ان کے پاس اصل شکل میں تورات موجود ہے، موجود تھی، اصل شکل میں تورات ان کے پاس اس وقت بھی موجود تھی، اور اصل شکل کی تورات ان کے پاس آج بھی موجود ہے. یہ جو انہوں نے عوام الناس کے اندر پبلش کر کے انہوں نے جو پرنٹ کری ہوئی ہے نا، یہ ہے خراب ہوئی ہوئی تورات، یہ ہے خراب مست شدہ جو ہے وہ انجیل ہے، لیکن ان کے بڑوں کے پاس آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. انہی کی بنیاد پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کیا مطلب؟ جی ذرا آگے آگے آ جائیے، آگے یہاں پہ تھوڑا سا بھی آگے آ جائیں، پیچھے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جزاکم اللہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بات ہمارے سامنے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ القرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس ساری نشانیاں موجود تھیں. عوام کو اندھیرے میں رکھتے تھے نا، خود کو تھوڑی اندھیرے میں تھے، خود تو علم کے ساتھ گمراہی کرتے تھے. فلا تکونن من الممترین، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا. ممترین، امترا یمتری، امتران فہوا ممترن، شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، تو آپ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو جائیے گا. نبی علیہ السلام کو کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کو اپنی دعوت کے اوپر کوئی شک تھا؟ ہرگز نہیں. نبی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان والے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والے، کیونکہ ہر نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بعد میں بلاتا ہے ایمان کی طرف، اعتماد کی طرف، یقین کی طرف. سب سے پہلے وہ خود اعتماد والا ہوتا ہے، خود یقین والا ہوتا ہے. ایسے کوئی تھوڑی کہ خود ہی جو ہے وہ ڈھل مل ہوئے میں اور اگلے بندے کو جو ہے وہ دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر نبی علیہ السلام کے واسطے سے دیگر لوگ، ہم آپ جیسے لوگ مراد ہیں، کہ بھئی تم جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، تم کہتے ہو کہ بھئی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ تو اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اور تمہارا عمل ہی خالی نہیں بلکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی، تمہاری حرکات و سکنات بھی، تمہارے اعمال بھی، سارے کے سارے اس بات کے اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ تم حقیقت میں اس راستے کو کامیابی کا نہیں بلکہ ناکامی کا راستہ سمجھتے ہو، اور کامیابی کا راستہ جو ہے وہ تم اس راستے کے مخالفین کو سمجھتے ہو، جنہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس سے دشمنی کری، اور اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کے اندر ہمیشہ سے لگے رہتے ہیں. تم ان کے راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھتے ہو اور لگے پڑے ہو تم دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے. خود شک میں ہو تم، خود اس راستے کی حقانیت کے بارے میں تم شک میں ہو. کہتے ہو کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ انا بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم، ٹیچر بنا کر کے بھیجا. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی تم انکار نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، یہ پورا کا پورا ماڈل اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اتارا ہے. لیکن تعلیم لینے کے لیے کدھر جاتے ہو؟ تعلیمی نظام تم نے کس کا اپنایا ہوا ہے؟ کس کے تعلیمی نظام کو تو تم کامیابی کا تعلیمی نظام سمجھتے ہو؟ وہ یورپ کا، وہ امریکہ کا، وہ چائنا کا، بلکہ اب تو وہ مشرکین کا، ہندوؤں کا، گائے کا جو ہے وہ گوبر کھانے والوں کا جو تعلیمی نظام ہے، تم اس کو جو ہے وہ تعلیم کا واسطہ سمجھتے ہو، ذریعہ سمجھتے ہو، اور اس کے اوپر تم کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہارا ایمان جائے، تمہاری اولاد کا ایمان جائے، نہیں، گریڈز کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حضرت اچھا درس قرآن ہے، میرے بچے کا ایگزام ہے، اس کو پڑھائی کرنی ہے، وہ نہیں آ سکتا. جب ایگزام ہو جائے گا، اچھے گریڈ آ جائیں گے نا، پھر درس قرآن میں لے کر کے آؤں گا میں آپ کے اپنے بچے کو. حضرت ایگزام تو پھر بالآخر ایگزام ہوتے ہیں نا، اس کے لیے تو پڑھائی کرنی ہوتی ہے. حضرت نے حالانکہ کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ پڑھائی نہ کرواؤ. حضرت نے کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ آپ امتحان کے دن جو ہے نا وہ امتحانی پرچے کو سالو کرنے کی بجائے جو ہے آپ ہمارے درس قرآن میں آ جائیں. لیکن ابھی امتحان میں ایک مہینہ بھی باقی ہے نا، پھر بھی اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ آ جائے، ایک گھنٹے کے درس قرآن میں نہیں آ سکتا میرا بچہ، کیونکہ ادھر میں نے کمپرومائز کسی صورت برداشت نہیں کرنا. ادھر کمپرومائز ہو سو ہو، اور یہ دیندار مسلمانوں کا معاملہ ہے، دنیا دار کی بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کون سا والا دین ہے؟ آکسی مورون، جس کو انگریزی میں کچھ لڑکیاں کہتی ہیں نا، آکسی مورون، یعنی نتھنگ میک سینس، کوئی بات جو ہے وہ تمہاری دوسری بات سے میچ ہی نہیں کرتی. ادھر کچھ کہتے ہو، ادھر کچھ کرتے ہو، ادھر کچھ کہتے ہو، ادھر کچھ کہتے ہو، نہ الف کا پتہ، نہ با کا پتہ، نہ جیم کا پتہ. اس قسم کے شک و شبے کے اندر مبتلا ہو تم، اور تم اپنے آپ کو بڑا دیندار اور دین کا دعوے دار سمجھتے ہو، اور دین کی تبلیغ کے اوپر لگے ہوئے ہو، تو جو دین کا داعی ہوتا ہے نا وہ اگر شک میں مبتلا ہو تو کیسے دین کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والا سارے گناہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جس کا ایمان ہی جو ہے وہ قرآن پر نہ ہو, نبی علیہ السلام پر نہ ہو, تو وہ جب دین کی دعوت دے رہا ہے تو وہ پکا جھوٹا ہے, پکا جھوٹا ہے. لوگوں کو کہہ رہے اس میں کامیابی ہے, اس میں ناکامی ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے, فلانا یہ نہیں ہے, فلانا وہ نہیں ہے, پکا جھوٹا انسان. او بھائی, جو ہم اگر کر بھی رہے ہیں نا تو ہم دل کے نفرت کے ساتھ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, جو مغربی تعلیمی نظام میں خود بھی پڑھ کے نکلے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھا رہے ہیں, دل کی نفرت کے ساتھ, کراہیت کے ساتھ, اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے, اللہ کی مدد سے تبدیل کرنا ہے. خود کو نہیں تھوڑی کر سکتے ہیں, اللہ کی مدد سے اس کو تبدیل کرنا ہے. اگر یہ دل کی نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے ان اعمال کو جو ہے وہ اچھا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کے پاس تو ہے ہی نہیں سلیوشن, سلیوشن تو ادھر ہی سارا کا سارا ہے, وہاں سے تو ہمیں عبادت کا طریقہ پتا چل جاتا ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں نا, بس ہوگی کب بات, ختم کرو, خلاص کرو, پیچھا چھوڑو, میرا کر تو رہا ہوں میں عبادت. تو وہ ہماری عبادتیں ٹکروں اور چکروں سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے, ٹکروں اور چکروں سے زیادہ ہماری ان عبادتوں کی حیثیت نہیں ہے. جب تک دل کے اندر وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ, کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ, کون سے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کا ایمان, یہ ہمارا سٹینڈرڈ ایمان ہے. اگر اس کے اوپر ہمارا ایمان, اعمال تو ہمارے بن ہی نہیں سکتے کبھی صحابہ کے برابر, اعمال تو ہمارے صحابہ کے برابر کبھی بن ہی نہیں سکتے, لیکن ایمان کے اندر اتنی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہے, اتنی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہے ایمان کے اندر. وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں کری. یہاں بھائی نیکیوں کے ساتھ بڑی محبت تمہارے اندر ہم نے پیدا کر دی ہے اور ایمان کو ہم نے بڑا مزین بنا کے تمہارے اندر پیدا کر دیا, نہیں, یہاں پہ اللہ نے اپنا کلام ختم نہیں کیا. یہ کیسی بغیرتی ہے, کیسی بغیرتی ہے. اللہ کے حبیب کے روزے پر جاتے ہیں, وہاں پہ جا کر کے جو ہے وہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے حبیب کا حق ادا کر دیا ہے. اور دنیا کی سمجھ, زندگی کی سمجھ, کامیابی کی سمجھ, ناکامی کی سمجھ ہم اللہ کے حبیب کے دشمنوں سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بے غیرتی. یہ مسلمان مردوں کی بے غیرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس وقت مسلمان مردوں کو باب النساء کے تھرو گزروانا شروع کر دیا ہے. باب النساء پتا ہے نا, ہمارے مشائخ باب النساء کے تھرو نہیں جاتے تھے, مسجد نبوی میں دوسرے دروازوں سے داخل ہوا کرتے تھے کہ بھئی جب نبی علیہ السلام نے اس کو باب النساء قرار دے دیا, اب رجال کیسے اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے؟ اب کیا باقی دروازے بند ہو گئے؟ کوئی دروازہ بند نہیں ہوا, سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن سارے لمبی لمبی داڑھی والے رجال جو ہیں سارے باب النساء سے ہو کر کے اندر جاتے ہیں. یہ نشانیاں ہوتی ہیں اور یہ نشانیاں اندھوں کو نظر نہیں آتی, جن کے دل اندھے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں نشانیاں. کہتے ہیں کیا حرجی کیا ہے, یہ دروازہ ہی ہے, یہ کوئی نماز کی شرط کی تھوڑی ہے کہ باب النساء سے داخل نہیں ہونا. بھائی آپ کو سمجھ میں آنی ہوتی نا تو آپ سمجھ چکے ہوتے ہیں, آپ کی زندگی بدل چکی ہوتی اگر آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی. اندھے ہیں, اس کو دل کا اندھا کہتے ہیں, غیرت نہیں آتی, شرم نہیں آتی. کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ بڑے اطمینان میں زندگی گزار رہے ہیں, بڑا خوش ہیں بھائی, دین کی ہوائیں چل گئی ہیں, دین غالب آ گیا ہے, اب تو بس آگے سے جو ہے نا وہ حکومت ملنے کی دیر ہے, بس وہ بھی مل جائے گی, سب سیٹ ہو جائے گا. وہ چند سیاستدانوں نے راستہ روکا ہوا ہے, وہ ہٹ جائیں گے, باقی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کے بندے تم خود سب سے بڑے سیاستدان ہو, تم خود سب سے بڑے جو ہے نا وہ مکار اور فریبی ہو, اپنے آپ کو بھی فریب دے رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو اللہ کو بھی فریب دینے کی. اسی وجہ سے اس نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دجال کو اتارنا ہے. اس نسل کے لیے اللہ نے دجال کو اتارنا ہے. دجال کبھی پہلے نہیں اترا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا سیلف ڈسیپشن, جتنا سیلف ڈسیپشن, اپنے آپ کو دھوکہ دینا اس زمانے میں ہے, اس کی مثال کبھی پیچھے ماضی میں نہیں ملتی. اپنے آپ کو دھوکہ دینا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اچھا, جس طرح ہے نا, تم نساء بنتے ہو نا, نساء کے جیسے جذبات تم نے اختیار کرنے ہیں نا. ہٹ, ہٹ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ضد کو کہتے ہیں اردو زبان کے اندر, بلکہ ہندی زبان کے اندر محاورہ مشہور ہے. تین قسم کی ہٹیں ہوتی ہیں. ہٹیں, ایک ہٹ ہوتی ہے راج ہٹ, بادشاہ کی ضد, اس کا بھی کوئی مثال نہیں, بادشاہ ضد پر آ جائے تو بس. ایک ہوتی ہے بالک ہٹ, بالک ہٹ یعنی بچہ ضد پر آ جائے تو اس کا بھی کوئی توڑ نہیں. اور تیسری کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے, لفظ کیا ہے اس کے لیے, راج ہٹ, بالک ہٹ اور تریا ہٹ. تریا ہٹ, تریا کہتے ہیں عورت کو, عورت کی ضد. عورت بھی ضد پر آ جائے نا تو اب اس کا بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا. آج کا مرد جو ہے نا, اس کا بھی یہی حال ہے, ضد پر آ جائے اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے جذبات جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بنائے تھے تو وہ تم نے اپنا لیے. اب داخل ہو تم باب النساء سے, اب یہ تمہاری سزا ہے, باب النساء سے داخل ہو. تو اسی طریقے سے ہم اپنے اوپر جو ہے نا وہ اس قسم کی مصیبتیں خود جو ہے وہ نازل کرتے ہیں, دھوکہ دے دے کر کے. اچھا ٹھیک ہے, اب تمہیں دھوکہ دینا بہت اچھا لگتا ہے نا, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہو, اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دیتے ہو, اپنی اولاد کو بھی دھوکہ دیتے ہو, اپنے پڑوسی کو بھی دھوکہ دیتے ہو. چلو میں تمہیں اب مزہ چکھاؤں گا کہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ دھوکہ کس کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دھوکہ جس کا نام دجال رکھا گیا. یہ ہوتا ہے دھوکہ. بڑا پسند تھا نا تمہیں دھوکا, یہ لو, دس از واٹ یو لائک فور یور سیلف, دس از واٹ یو لائک فور یور سیلف, لو دجال. سنبھالو اپنا تم ایمان, بچاؤ اس سے اب تم اپنا ایمان. ایسے تمہیں ایمان سے یہ محروم کرے گا کہ تمہارے چھٹی حص کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ تمہارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے. کس بات کی یہ سزا؟ کیونکہ وی لو ٹو ڈو دھوکا, اور ہم اپنی ذہانت کے اوپر بڑا ناز کرتے ہیں. میں بڑا ذہین ہوں, کیا لوگوں کو چکر دیا کرتا ہوں, کیا لوگوں کو چکر دیا کرتا ہوں, کتنا ذہین ہوں میں, کتنا دھوکا دینا مجھے آتا ہے, میرے جھوٹ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ میری ذہانت اتنی اچھی ہے. تو ارے بیوقوف آدمی تو دھوکا دے نہیں سکتا نا, بیوقوف آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ تو کوئی آئنسٹائن ہی بول سکتا ہے, جس کے پاس آئنسٹائن لیول کی تو انٹیلیجنس ہو. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی انٹیلیجنس اس کی توفیق میں نہیں ہے, اس کی قسمت میں نہیں ہے. اب ایمان والے میں اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر کے لیے آئنسٹائن کی انٹیلیجنس جو ہے نا وہ اصل حیثیت رکھتی ہے, اور ایمان والے کے لیے بلال حبشی اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی غلام عورت کی انٹیلیجنس یہ زیادہ حیثیت رکھتی ہے. ڈیسیشن از آورز, فیصلہ ہمارا ہے, ہم کون سی والی انٹیلیجنس کو اصل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں. تو فرمایا فلا تکونن من الممترین, شک میں پڑنے والوں میں سے آپ مت ہو جائیے گا. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اور آپ کے رب کے جو کلمات ہیں نا وہ تو مکمل ہو گئے, پکے ٹھکے مکمل ہو گئے, سچ کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. کلمات ربی, مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر دو قسم کے کلمات ہیں. ایک تو ہیں واقعات, اور وہ واقعات کیا ہیں؟ قصے کہانیاں, بیڈ ٹائم سٹوریز, نو آف کورس ناٹ. وہ واقعات کیا ہیں؟ کہ جس نے اللہ کا حکم مانا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, وہ کامیاب ہو گیا, یوسف علیہ السلام جیسا, اس کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھی عزتیں دے دی. اور جس نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا, چاہے وہ قابیل تھا, چاہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا سگا چچا, حقیقی چچا, جو کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا تھا, احکام کے آنے کے بعد نفرت شروع کری تھی اس نے. اتنی محبت کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. اتنی محبت کرتا تھا, احکام کے آنے کے اوپر نفرت شروع کر دی. تو چاہے قابیل ہو, چاہے وہ میرے محبوب کا سگا چچا ہو, سزا کا مستحق, وہ سزا ملے گی اس کو. تو یہ ایک طرح کے کلمات ہیں, واقعات والے کلمات قرآن مجید کے اندر. اور دوسرے کلمات کون سے ہیں؟ حکم, اقیم الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ, اور اخلاقیات کے اوپر اور معاملات کے اوپر اتقوا اللہ, جگہ جگہ اتقوا اللہ, جگہ جگہ اتقوا اللہ. تو یہ دو کلمات ہیں قرآن مجید کے اندر, اور دونوں کا آپس میں تعلق ہے, وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. وہ بھی یہی ہے کہ کلمات, یہ جو احکامات ہیں, ان کو تم بھی مانو گے تمہیں بھی وہی ملے گا جو کہ یوسف علیہ السلام کو ملا تھا, اور نہیں مانو گے تو تمہیں بھی وہی ملے گا جو کہ قارون اور حامان کو ملا تھا. تو تمہارے رب کے کلمات جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. لا مبدل لکلمات, اب ان کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تشریح کی تو ضرورت پڑے گی, ایک عجمی ہے, عربی زبان اس کو نہیں آتی, اس کے سامنے جو ہے وہ کلمات رکھے جائیں جو کہ قرآن کے اندر عربی زبان کے اندر ہیں, عجمی کو وہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. تو اس کو تشریح کر کے بتانا پڑے گا. تو تشریح کرنی اور بات ہوتی ہے, اور تشریح کے لیے ظاہر ہے الفاظ کا طول بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو اب کلمات جو ہیں وہ عربی زبان کے اگر ایک لائن کے اندر آ گئے تو اب اس کی جو تشریح ہوگی وہ ہو سکتا ہے 10 لائنوں میں آئے, ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو 50 لائنوں کی ضرورت پڑے, 100 صفحات کی ضرورت پڑ جائے اس کی. تو تشریحات تو ڈپینڈنگ آن دا نیڈ, تشریحات تو لمبی ہو سکتی ہیں, جتنی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے تبدیلی کرنا, کہ احکام جو تھے وہ تو کچھ تھے, اب جو ہے وہ ان کو تبدیل کر کے کچھ اور بنا دیا. ہم بدعت سمجھتے ہیں کہ جی مزاروں کے اوپر جا کر کے چادریں چڑھانا, بے شک یہ بدعت ہے, لیکن اللہ کے حکموں کو تبدیل جو کر دینا تو وہ بھی تو آپ نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا نا, کہ بھئی موسیقی جو ہے نا یہ تو روح کی غذا ہے. پہلے تو یہ دنیا دار کہتے تھے اور آج جو ہے وہ دیندار بھی لگ گئے ہیں اس کے اندر, کہ جی موسیقی جو ہے نا یہ اللہ کے کلام میں کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ہم بیک گراؤنڈ میوزک نہ لگائیں اس کے اندر. کسی نعت کے اندر وہ نبی علیہ السلام کی محبت کے کیسے جذبات آئیں گے جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک اس کے اندر ساتھ نہ لگائی جائے. حضرت پیر ذوالفقار احمد کی کلپ ہو موسیقی کے خلاف اور اسی کلپ کے اندر بیک گراؤنڈ موسیقی لگا کر کے بھیج رہے ہیں, گویا کہ موسیقی جو ہے وہ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے احکامات کے ساتھ, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اب کراہیت ہی نہیں, کوئی اس کے اندر برائی نہیں. تو دین کی تبدیلی, پردے کے احکامات نہیں جی, پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے, بڑے بڑے سن گلاسز لگا لو پردہ ہو جائے گا, یا ماسک پہن لو. کووڈ نے ایک مہربانی فرما دی بہت ساری خواتین کے اوپر, ماسک آ گیا, اب ماسک کا پردہ ہو رہا ہے, یا بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا. جی نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو بس ایک دقیانوسی عورتوں کو پست کرنے کے لیے پردے کا حکم جو ہے نا وہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, اور قرآن بھی لوگوں نے ایجاد کیا ہے اس کا مطلب ہے, سورہ احزاب بھی لوگوں نے ایجاد کری ہے اس کا مطلب ہے, سورہ نور بھی لوگوں نے ایجاد کری ہے اس کا مطلب ہے. تو لا مبدل لکلمات, ان کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک جماعت کو رکھیں گے جو کہ ان کلمات کی حفاظت کرتی رہے گی, چاہے لوگ کتنا ہی اس کو برا بھلا کہیں اور اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو ہمیشہ ملتی رہے گی جو کہ ان کلمات کی حفاظت کے اوپر معمور ہوتے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ السمیع ہے اور العلیم ہے, سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. آگے وَإِن تُطِعْ, اور اگر آپ نے اطاعت کری نا, اکثر من من فی الارض, زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی, اگر آپ نے ویسٹرن فارم آف ڈیموکریسی, ویسٹرن ڈیموکریسی جس کو کہ ہم گلے سے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے ویسٹرن ڈیموکریسی جس کے اندر نمبرز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، سر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، سر کے اندر کیا ہے یہ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، دل کے اندر، سینے کے اندر کیا یہ نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، بلکہ صرف چیسٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے ان لوگوں کی اکثریت کی اتباع کری، اطاعت کری، یضلوا عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، یہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، یعنی اکثریت کی اتباع نہ کریں. اب عجیب عجیب یہ اللہ کی آیت ہے کہ اکثریت کی اتباع نہ کریں. اب اس کے اندر کوئی ایکسیپشنز تو نہیں نظر آ رہی کہ نہیں نہیں دے ول کم اے ٹائم وین اکثریت ول بی آن ہدایت، تو اس وقت پھر یہ آیت ایرریلیونٹ ہو جائے گی، ان اپلیکیبل ہو جائے گی، کہ جب دنیا کے اندر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جس میں کہ اکثریت جو ہے نا وہ ہدایت پر ہو، تو پھر ان سے جو ہے جب آپ اوپینین لیا کریں گے تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے. فی الارض، زمین. اچھا صرف ایک چھوٹی سی مقام پر تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، صحابہ کرام ہی ہو، مدینہ منورہ کے اندر تو صحابہ کرام کی تو اکثریت ہوگی. کہاں اکثریت ہو گئی؟ مدینہ منورہ کے اندر اکثریت ہو گئی، ہے نا بھائی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت جو بیعت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر، تو وہ کن لوگوں نے بیعت کری؟ مدینہ منورہ والوں نے بیعت کری، سقیفہ بنو ساعدہ. ابھی ہم دیکھ کر کے بھی آ رہے ہیں نا الحمدللہ، ٹھیک ہے، سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر. لیکن لوگ تو، اسلامی سلطنت تو اس وقت بھی پھیل چکی تھی، بہت ساری جگہوں پہ پھیل چکی تھی، حجاز کے اندر ہی، لیکن صرف مدینہ منورہ مسلم تو نہیں تھا، مکہ مکرمہ بھی تھا، اور بھی بہت ساری جگہیں تھیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں تھی. واٹ اباؤٹ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیعت؟ اس وقت تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات شروع ہو چکی تھی، پرشیا کی طرف بھی اور روم کی طرف بھی فوجیں جانا شروع ہو چکی تھیں. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک تو نامینیشن ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں نے بیعت تو بھی تو کری نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. کن لوگوں نے بیعت کری بھائی؟ کیا پورے کے پورے وہاں سے ووٹس کلیکٹ کیے جا رہے تھے؟ نہیں، صرف مدینہ منورہ کے اندر، حتیٰ کہ بعد میں بھی جا کر کے جو اہم فیصلے ہوتے تھے وہ کون کرتے تھے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں انصار اور مہاجرین، صحابہ کرام. تو بھائی ایک چھوٹی سی جگہ پہ جیسے مدینہ منورہ ہے یا جیسے کوئی ایک خاص شہر ہے، وہاں پر تو میجورٹی ہو سکتی ہے ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی. لیکن کنسیڈرنگ دا ہول ورلڈ، کنسیڈرنگ دا پلانٹ ارتھ، کنسیڈرنگ اینی پلیس آن ارتھ جہاں پہ کہ ہیومن بیئنگز بستے ہیں، ان کو کنسیڈر کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اوور آل پکچر کے اندر جو میجورٹی ہو وہ نیک لوگوں کی ہو، وہ متقی لوگوں کی ہو. میجورٹی ہمیشہ ایسے لوگوں کی ہوگی. اگر وہ مارے باندھے کے مسلمان ہو، جیسے کوئی کہے کہ ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو پھر تو پوری دنیا مسلمان ہو جائیں گے، نہ عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے. اگر اس وقت کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کی میجورٹی ہو بھی گئی نا، پھر بھی سارے کے سارے اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان سے جو ہے وہ آپ باقاعدہ معاملات کے اندر گائیڈنس بھی لے سکیں، ووٹنگ بھی لے سکیں ان سے. میجورٹی اس وقت بھی اس قابل نہیں ہوگی، جیسے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، انسانوں کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ ہر انسان کی ایک ہی لیول کی کیپیسٹی ہو. پتا کیا چلا اس سے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں کسی کو توقف ہے بھی تو بھائی آپ اس کو سائڈ پہ کریں تھوڑا سا، باقی زمانوں کو دیکھیں نا، کب میجورٹی رہی ہے لوگ. کہنے کا مقصد کیا، جو اہم نقطہ، اہم ترین نقطہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ، قریبی ساتھی تو کئی دفعہ یہ بات سن چکے ہیں، امید ہے کہ ان کو یاد بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ میجورٹی ہدایت پر نہیں ہوگی، میجورٹی ہدایت پر نہیں ہوگی. اگر ان کی آپ نے اطاعت شروع کر دی تو آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہدایت والے شخص کی اطاعت کریں اور آپ گمراہ ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، جبھی اطاعت کرنے کے اوپر آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہوں جو کہ ہدایت پہ نہیں آنے والے، جن کی میجورٹی ہمیشہ گمراہی پر ہوگی، تو جس جگہ کے اوپر گمراہ لوگ رہیں گے، جس جگہ کے اوپر گناہگار لوگ رہیں گے، تو وہ جگہ بھی تو ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے فساد کا شکار ہوگی نا، کیونکہ میجورٹی ول آلویز بی رونگ. تو جس جگہ وہ رہ رہے ہیں وہ جگہ بھی ان کے فساد کا کی وجہ سے اثر انداز ہوگی. کہنا یہ فقیر کیا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہم اس چکر میں رہتے ہیں نا ہر وقت کہ کسی طریقے سے یہ دنیا ٹھیک ہو جائے، کسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے نا وہ آئیڈیل بن جائے، کسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے، او بھائی یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ یہ کبھی بعد میں ہوگا. ہاں چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں، جیسے مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے جہاں پر ایمان والوں کی اکثریت ہوتی تھی صحابہ اکرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، یا بعد کے آنے والوں میں بھی چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر جہاں ایسا رہا، لیکن اوور آل اس دنیا کی قسمت ہی خراب ہے. یہ دنیا ٹھیک نہیں ہونے والی، اس دنیا نے نہیں سدھرنا، میجورٹی نے نہیں سدھرنا، اس دنیا پہ آپ جنت نہیں بنا سکیں گے. جنت کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں پر کہ اپنی مرضی پوری ہو رہی ہو، جہاں پر کہ اپنی خواہش کے مطابق کام ہو رہا ہو. یہ کانسیپٹ پتا ہے نا کس کا ہے؟ یہ جہواز وٹنس کا کانسیپٹ ہے. یہ جہواز وٹنس، یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، بہت زیادہ ان کی تبلیغی جماعت ہے، یہ عیسائیوں کی تبلیغی جماعت ہے جہواز وٹنس. اور یہ آتے ہیں گھروں کے اندر اور وہاں پہ آ کر کے نا یہ پیمفلٹس دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت آئے گا جب دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے گی. دیکھو جنت کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، یہ سب کچھ ایسا ہے، اتنا بہترین ہے، اور یہ زبردست قسم کا انہوں نے جنت بنائی ہے، دنیا میں جنت قائم ہونے والی ہے. او بھائی مسلمان نے دنیا میں جنت قائم نہیں کرنی ہے، مسلمان نے حکموں پہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ حکم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہو، وہ بھی اس کے اوپر حکم ہے، اس کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے. ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہم تو حکموں کے غلام ہیں. ہماری جنت اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جنت مرنے کے بعد آئے گی. اس دنیا میں اگر ہم نے اعلائے کلمۃ الحق بھی کرنا ہے نا، وہ بھی حکم کی وجہ سے کرنا ہے، اپنے نفس کے حکم کی وجہ سے نہیں کرنا، بلکہ اوپر سے جو حکم آ رہا ہے. یہ اللہ اور رسول کا حکم جو ہے نا، یہ بڑا کنفیوزنگ ہو گیا لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہے نا اللہ کا حکم، یہ میں نے پڑھا ہے نا تو اس میں تو لکھا ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. تو تمہارے اندر اگر اتنی عقل ہوتی نا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ تم خود سے ڈرائیو کر سکتے، تو تم بھی ہوتے کوئی بڑے شیخ ہوتے، کوئی علم والے ہوتے، کوئی سمجھ والے ہوتے. وہ خود ہی قرآن مجید میں تھوڑا بہت پڑھ کریں گے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے، چلو جی پھڑ جاؤ کہیں بھی جا کر کے، کبھی جہاں پہ فساد کر دو، کہیں بھی جا کر کے کوئی الٹا سیدھا الٹی حرکتیں کرنی شروع کر دو، اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یہ اندر جو چھوٹا خدا اندر ہے نا چھپایا ہوا جس کو نفس کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جس کو نفس کہتے ہیں، یہ نفس کا حکم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم میں نے اس دنیا میں نافذ کرنا ہے، اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. تمہیں علم کیا ہے، سمجھ کیا ہے تمہاری، تمہاری بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارا حقیقت کتنی تمہیں آشکار ہوئی ہے، الف کا بے نہیں پتا ہوتا اور اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مسلمان اللہ کے حکم کا بندہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم جو ہے نا اس کے سب سے پہلے ذات پہ پورا اترتا ہے، پھر وہ اپنے گھر کے اندر اس کا خیال کرتا ہے، اور پھر جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہاں وہاں وہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. اس دنیا نے نہیں ٹھیک ہونا، اس دنیا کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رہیں گے نا تو یو ول فائنڈ یور سیلف ان اے سچویشن جہاں پر کہ آپ کے لیے نکلنے کے راستے ہی بند ہو جائیں گے. ایسا پھنسو گے نا، ایسا پھنسو گے کہ بچو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا تمہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا کی حقیقت ہے کیا، پتہ نہیں ہے اس دنیا نے اللہ کے محبوبوں کے ساتھ کیا کیا، تمہیں نہیں پتا. کیا پتا تو ہے لیکن تمہارے دماغ سے وہ دل میں اترا نہیں وہ سب کچھ ابھی، اس وجہ سے تمہیں پتا نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کیسے تشریف لے گئے؟ زہر کے اثر کی وجہ سے. ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب مرض الموت کے دن تھے تو وہ جو زہر دیا تھا نا اس انسان نے, وہ یہودی عورت کیا انسان نہیں تھی, انسان نے زہر دیا تھا, اس کے اثرات جو ہے وہ پھر سے آنا شروع ہو گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی زہر کے اثرات مرض الموت کے اندر. چلو زہر کافر نے دیا تھا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک بھی یہی بات رہی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا زبردست انہوں نے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کیا اور لوگوں سے بھی کروایا, کیسے دنیا سے تشریف لے گئے. آج کا انگریز کہتا ہے وائلنٹ موت, وائلنٹ موت. فیروز جو تھا مسلمان نہیں تھا. دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کیا بات پوچھی تھی, میرا قاتل کیا مسلمان تھا؟ ان کو بتایا گیا نہیں وہ مسلمان نہیں تھا. خوش ہوئے اس بات کی کہ کسی مسلمان نے آ کر کے, یعنی میرے جو موت کا سبب بنا نا وہ اندر کی سازش نہیں بنی لیکن مار دیا. آج کوئی امریکہ کا صدر جو ہے نا اس کو آ کر کے کوئی قتل کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو ہے وہ سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے یہ تو اس کے اندر تو لوپ ہولز تھے, کوئی گھس گیا جا کر کے پریزیڈنٹ کو مار دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے اس سلطنت کے اندر بندے نے آ کر کے مار دیا اور سات اور مسلمانوں کو بھی شہید کر کے گیا وہاں سے. عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد, کیسے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کو تو کافروں نے بھی آ کر کے نہیں مارا, ان کو تو جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہوں نے آ کر کے شہید کیا. علی مرتضی رضی اللہ عنہ کیسے اس دنیا سے گئے, کیسے گئے اس دنیا سے, شہادت کی موت. بڑے اسلام کے دعوے دار, بڑا جو ہے وہ اللہ کے حکم کا وہی نفس پرستی والے, اللہ کے حکم والے, نفس پرستی کا حکم جو ہوتا ہے. پلان کیا کہ بھئی ہم ان کو بھی شہید کریں گے ایک ہی وقت میں, ان کو بھی کریں گے ان کو بھی کریں گے, تینوں کو ایک ساتھ شہید کریں گے. دو بج گئے ایک مارے گئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ کیسے گئے اس دنیا سے, زہر دیا گیا حسن رضی اللہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ کیسے اس دنیا سے گئے, او کس دنیا کی بات, کس دنیا کے دم کے پیچھے لگے ہوئے ہو, کس دنیا کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. عقل کے ناخن لو اللہ کے بندے. اللہ تعالی جو چاہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں تم مجھ سے جوڑو, انا للہ و انا الیہ راجعون, تم میرے لیے ہو اور تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے اور وہاں میں نے تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کو بنا کر کے رکھا ہوا ہے. یہ تم نے کیا کیا ہے, پہلے تو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے خالصتاً دنیا دنیا کرتے رہتے تھے, اب دیندار بنے ہو تو دین بھی دنیا کی خاطر, دین میں بھی تمہیں دنیا ہی نظر آتی ہے خالی کہ بس دنیا کی کامیابی مل جائے, دنیا میں یہ ہو جائے, دنیا اچھی ہو جائے, دنیا جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق بن جائے, دنیا کے اندر فلانا ہو جائے, دنیا کے اندر فلانا ہو جائے, اور اعمال بھی کرتے ہو تو وہ بھی دنیا کی خاطر. اعمال بنانے جی, اعمال بنانے جی, اعمال بنانے. خدا کدھر گیا, اللہ کدھر گیا کہ اللہ کا حکم جو تم نے توڑا ہے اور جو تم مستقل توڑے چلے جا رہے ہو اپنی زندگی کے اندر, تو اب کچھ نہیں ہوتا, توڑ رہے ہو اللہ کا حکم. کون ہے اللہ اصل میں؟ یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ ایون نو ہو اللہ از, ہو آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر, وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا جی. جو نظر ہی نہیں آتا وہ ہو کیسے سکتا ہے, تو جو نظر آتا ہے وہ تو پھر یہی نظر آتے ہیں حضرت جی, نظر آتے ہیں پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تو جو ہمارے شیخ صاحب ہیں, ہمارے پیر صاحب ہیں, ہم ان کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں پھر کام, ہے نا بھائی, اور ان کو خوش کرنے کے لیے پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے دھوکے بھی دے رہے ہوتے ہیں, پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے 420 بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب ہمارے خدا ہیں. وہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے نا, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا نا, وہ خدا نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے, بیکاز وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ ہمیں نظر نہیں آتا نا, تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کا. تو دینی اعمال بھی دنیا کی خاطر. پیر صاحب کیا ہے؟ دنیا کی مخلوق ہے. پیر صاحب کا یہ مقصد تو نہیں تھا بھائی, پیر صاحب کا مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اگر آپ اللہ سے نہیں جوڑ رہے ہیں نا, پیر صاحب سے جڑ کر کے آپ کا سٹاپ لگ گیا یہاں پر, آپ کا سٹاپ لگ گیا پیر صاحب کے اوپر آ کر کے. پیر صاحب تو کیا ناکام ہوئے آپ کے معاملے میں, آپ ناکام ہو چکے, یو فیلڈ اٹ. اگر آپ اللہ کو نہیں پا سکے تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, بھیڑ کے پیچھے جاؤ گے نا, تمہیں لائکس مل جائیں, تمہیں جو ہے وہ ٹھینگے مل جائیں انٹرنیٹ کے اوپر, یا لائکس میں جو ہے وہ ملینز آف لائکس آ جائیں تمہارے, اور سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا ہوتا کسی کو, وہ لائکس لائکس کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں, ہم خوش ہو رہتے ہیں, اچھا جی ان کے ویب سائٹ کے اوپر اتنے لائکس آ گئے ہیں. وہ منفل اکثر منفل اردے, سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا. ایک آد ہوتا ہے بہت بڑے تعداد کے اندر جس کو کہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی, ورنہ ککھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وہی اکثر منفل ارد, ان کے سمجھ میں کوئی آنا نہیں ہے تو کیا ہوگا, یضلوا عن سبیل اللہ, وہ اپنا تو لٹیاں انہوں نے ڈبوئی ہوئی ہے, تمہاری بھی لٹیاں ڈبوئیں گے وہ تم. تو اطاعت تو تم نے کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, اور جس کو اللہ کے رسول کے نظام کے تحت جو ہے وہ اولی الامر بنایا گیا ہے, جیسے شوہر کو, ہو 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 ہو. شوہر کو بھی کیوں, اس لیے کہ اللہ کے نظام کے تحت نکاح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کے تحت اس کو تمہارے گھر کے اندر اولو الامر بنایا گیا ہے. تو شوہر کی ذات کی اطاعت کرنے میں اللہ نہیں ملے گا, اللہ کے حکم کی وجہ سے شوہر کی اطاعت کرنے میں تمہیں اللہ ملے گا, کیونکہ اللہ کے نظام کی وجہ سے تمہارا شوہر بنا ہے. تو اس کے اندر پھر گمراہی نہیں ہوتی. ان یتبعون, اور ان لوگوں کی جو گمراہی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے فردر ایکسپلین بھی کر دیا کہ یہ جو اکثریت ہے نا زمانے کی, دنیا کی, یہ تو نہیں اتباع کرتے سوائے ظن کے, سوائے گمان کے, assumptions کے, ASS, you and me, اس کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ تو سارے کے سارے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ, اور نہیں ہیں یہ لوگ سوائے اٹکل دوڑانے والے, یعنی کنجیکچرز میں پڑے ہوئے, اور جو ہے وہ جھوٹ اختراع کرنے والے. یخرسون, یہ لوگ تو بس جو ہے نا وہ جھوٹ فیبریکیٹ کرنے والے لوگ ہیں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ, جبکہ تمہارا رب جو ہے نا وہ زیادہ علم رکھتا ہے. مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ, کہ جو کہ اس کے راستے سے گمراہ ہوا ہے, اللہ کو زیادہ پتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہی زیادہ علم رکھنے والا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہ ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پہ چل رہے ہیں. تو ان لوگوں کے بولنے سے کہ ہم ہدایت پر ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ان کی پرواہ نہ کریں, اللہ کو پتا ہے, اور اللہ نے آپ کو وہ سٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں کہ جن سٹینڈرڈز کی بنیاد پر آپ جج کر سکتے ہیں کہ کون ہدایت کے اوپر ہے اور کون گمراہی کے اوپر ہے. ان لوگوں کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں, ان سے آپ انفلوئنس نہ ہو جائے کریں کہ یہ آپ کو بول رہے ہیں وہ تو گمراہی پر ہے, اور تو بیڑا غرق ہو گیا تمہارا, اور تم تو ناکام ہو جاؤ گے, اور تم تو یہ ہو جاؤ گے, تم تو وہ ہو جاؤ گے. نہیں نہیں نہیں, ڈونٹ وری, آپ میرے بن جائیں, میرے بن کر کے رہو, تب جو ہے نا وہ سب سیٹ ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم پہلے تو تھے دنیا دار, اکثریت کیا بلکہ سبھی پہلے تھے دنیا دار, اب آ گئے جو ہے نا وہ دین کی طرف. تو وہ ہمارا دین کیا ہے, اعمال والا دین نا, جس کے اندر خدا نہیں ہوتا اور خدا کے حکموں کی اطاعت نہیں ہوتی. ہماری مرضی کے مطابق جو عمل ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جائے تو وہ ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ ظاہر دین کا عمل ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں دیندار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ نے دنیا کی سپورٹ کو چھوڑ دیا اور آپ ادھر آ گئے, تو ادھر آنے کا مطلب تو یہ تھا نا کہ اب جو ہے وہ آپ کو اللہ کی سپورٹ مل گئی. جب دنیا کی سپورٹ, شیطان کی سپورٹ, طاغوت کی سپورٹ, وہ جب آپ کی ختم ہو گئی تو اب دوسری سپورٹ کیا تھی, اللہ کی سپورٹ. لیکن اللہ کی سپورٹ کیسے ملے بھائی, جب آپ نے جھوٹ نہیں چھوڑنا. اللہ کی سپورٹ کیسے ملے بھائی, جب آپ نے جو ہے وہ گناہوں کو نہیں چھوڑنا. اللہ کی سپورٹ کیسے ملے بھائی, جب آپ نے جو ہے وہ اپنے دل کو نہیں بدلنا, اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کرنا. تو اب داڑھی تو آ گئی, ٹوپی تو آ گئی, برقع تو آ گیا, اللہ کی سپورٹ تو نہ آئی. جب اللہ کی سپورٹ نہ آئی تو پھر کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا, جہاں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوا پھر سارا کا سارا وہی واپس دنیا. داڑھی کٹوانے کی ضرورت نہیں ہوتی آج کل، تو کوئی ضرورت نہیں ہے داڑھی کٹوانے کی. تو اب جو ہے وہ سارا معاملہ وہی دنیا داروں کی طرح چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہے نہیں. تو بھائی جب دین کی طرف آتے ہیں نا، تو یہ دین کی طرف آنے کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا، اعمال کی طرف آ جانا، یہ نہیں ہے. دین کی طرف آنے کا اصل مطلب ہے اللہ کی طرف آنا، اور اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے پھر اعمال کرنا. یہ نفلی اعمال اپنی من مرضی کے شروع کر دینا یا اپنی من مرضی کی تحریکیں شروع کر دینا، یہ دین کی طرف نہیں آنا ہے. اگر آپ اللہ کی طرف نہیں آئے، اللہ سے نہ جڑے، انٹل اینڈ انلیس اللہ بیکمز اے ریالٹی فار اس، ناٹ سم تھنگ ہڈن ان دا بک سم ویئر. ریالٹی کسی دیوی دیوتا کی طرح نہیں، جو کہ پتھر اور لکڑی اور مٹی کا بنا ہوا جو ہے نا وہ اونچا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ ہاتھ چومتے رہتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے وہ سر ٹیکتے رہتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، ارریلیونٹ قسم کا ہے. اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں نا خالی اس کو چوما چاٹی کر کے. یہی ہمارا بھی معاملہ ہے، ہمارا بھی خدا کچھ کر نہیں سکتا. وہ بھی پتھر کا، لکڑی کا، یا پتا نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ کچھ کر کے تھوڑی سکتا. تو جب کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہی شیطان، وہی تاغوت، وہی جو ہے وہ دنیا والے، وہی جو ہے فسق اور فجور کا نظام، کیونکہ وہ تو کرنے والے ہیں نا، وہ کوئی مرے ہوئے کوئی تھوڑی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ مرا ہوا کوئی تھوڑی ہے، وہ تو زندہ ہے نا، اس کے پاس تو ہتھیار بھی ہیں، اس کے پاس یہ بھی، اس کے وہ بھی ہے. ہمارا خدا، اس کے پاس تو نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، نہ اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسے ہیں، نہ اس کے پاس، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، بت ہے. یہ دین جو ہے نا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لکم دینکم والا دین ہے، یہ تم نے اپنا بنایا ہوا دین ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا دین ہے. اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے، اور اللہ رب العزت سے اس کا کوئی تعلق. تو ہمیں اس دین کے اوپر توبہ کرنی ہے. اے اللہ میں اس دین سے توبہ کرتا ہوں، میں اس دین سے توبہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے دین کے اوپر آنا چاہتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے آؤں، آپ لے کر کے آ جائیے کسی طریقے سے. اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں نہیں کر سکتا اے اللہ، لیکن آپ سب کچھ کر سکتے، آپ کر دیجئے. میں حقیقی دین پہ آنا چاہتا ہوں، میں اصل دین کے اوپر آنا چاہتا ہوں. اس توبہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محض توبہ کے کلمات پڑھ لیے لیکن دل میں توبہ کی کوئی حقیقت نہیں سمجھی، ایسے کلمات بھی وہ رٹو طوطے کے، اور کبھی کسی کی اتباع، کبھی کسی کی اتباع، کیا فائدہ ایسی اتباعوں کا. یہ فتب سبیر من انابا الیہ کی اتباع نہیں ہے، یہ مخبصے سے نکل آئے. انہیں ہم تو توبہ کا نماز سے پڑھتے ہیں کہ فتب سبیر من انابا الیہ کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے. بھائی کچھ عقل شریف کو جو ہے نا، عقل شریف کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بات کو سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے لیے سبحان ربی العالی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دل کی نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دل کی نگاہ دھوکے کی طرف اٹھی ہوئی ہے، ہمارے دل کی نگاہ آپ کے غیر کی طرف اٹھی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے دل کی نگاہ نجاست کی طرف اٹھتی ہے، اے اللہ گند کی طرف اٹھتی ہے، جھوٹ کی طرف اٹھتی ہے. اے اللہ اس کو حق کی طرف اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کی نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ پاکیزہ چیز کی طرف اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرما. اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم کب آپ سے واصل ہوں گے؟ کب آپ کی حقیقت کو سمجھیں گے؟ کب آپ کے دین کی حقیقت کو سمجھیں گے؟ اے اللہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، اے اللہ کیسے کیسے ہیبت ناک معاملات ہمارے سامنے آپ نے کھولے ہیں، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم عقل سمجھ نہیں رکھتے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے دشمن کے بن کے اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اے اللہ مزید ہم آپ کے دشمنوں کے بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اے اللہ اب ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ جو بھی اس کے تقاضے ہیں، اے اللہ جو بھی اس کی حقیقت ہے، اے اللہ ہم جاہلوں سے اس کی کوئی توقع نہ رکھیے، اے اللہ آپ ہی علیم ہیں، آپ ہی خبیر ہیں، اے اللہ آپ ہی ہر چیز پر قدیر ہیں، اے اللہ ہم اپنے نفس کو پامال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے جڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ مہربانی فرما کے ہمارے اوپر حقیقت کو کھول دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ حقیقت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے جس کو بھی ہدایت دی، اے اللہ آپ کی مہربانی تھی، اے اللہ آپ کا فیصلہ تھا جس کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے نہ ہوئے، لیکن اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی آپ سے مانگنے کی، اے اللہ مہربانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو قرآن پڑھا اس کو سمجھنے کی کوشش کری، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ یقیناً ہماری طرف سے تھی، اے اللہ اس کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اے اللہ اس سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ اس قرآن کو آپ سے جوڑنے کا ہمارے لیے سبب بنا دیجئے، اے اللہ جو آپ سے مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل صالح عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما، اے اللہ اپنے نیک بخشے بخشائے بندے بندیوں میں ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو شامل فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی اتباع کی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اے اللہ سچی اتباع کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ دین کی نسبت سے اس کا اہتمام کرنے والوں کے اہتمام کو قبول فرما، اے اللہ اس گھر کو آپ نے اپنی رحمتوں سے اپنے اے اللہ ایک اولاد عطا فرمائی، اے اللہ اس کو نیک صالح صحت مند، اے اللہ باصلاحیت اور با کردار بنا، اے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے گھرانوں کے اندر ہمارے جاننے والوں کے اندر آپ نے اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ ان اولاد کی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولاد تو آپ نے ہمیں عطا فرما دی لیکن اے اللہ بندے تو یہ آپ کے ہی ہیں، بندیاں تو یہ آپ کی ہی ہیں، اے اللہ ان کی تعلیم و تربیت میں اے اللہ آپ کا لحاظ، آپ کے حکموں کا بہترین انداز میں لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں کے اندر ڈبایا ہوا ہے، اے اللہ ہم ہر لحاظ سے آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ جو عمومی نعمتیں ہی خالی نہیں بلکہ بہت ہی خصوصی نعمتوں میں بھی آپ نے ہمیں اے اللہ رکھا ہوا ہے، اے اللہ ان نعمتوں میں رہتے ہوئے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں شکر کی دولت نصیب فرما، اے اللہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی تو اے اللہ اس کے اوپر صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، آسانیوں کے فیصلے فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم نے اپنے بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما، ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے علماء کرام کو، اساتذہ کو، والدین کو اے اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں سے کسی کو بھی ہمارے لیے عذاب جاریہ نہ بنا، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکیں اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور اے اللہ آئندہ ان کو نہ دہرانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اے اللہ توبہ کی جو تیسری شرط ہے یعنی کوئی ایسا قدم اٹھانے کا آپ کے سامنے عزم کرتے ہیں کہ جس سے کہ ہمیں توبہ کے اوپر استقامت بھی مل سکے، اے اللہ ہم آپ کے دین کا، آپ کے قرآن کا علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ماحول کو، برے ماحول کو نیک ماحول سے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ برے ماحول کے اسباب کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، کرتے ہیں. اے اللہ ہماری ان توبہ کی ان تینوں شرائط کو پورا کرنے پر اے اللہ آپ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں دھکے نہ دے دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے پرے نہ کر دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے. دین کی محنت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے. آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.